السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہماری یہ نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں، اور اہم خبروں کی سرخیوں میں جنوبی ایشیا بھارت.
امریکی صدر براک اوباما کے دورے پر دہلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور پاکستان سے ملنے والی خبریں.
دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان میں تعاون خوش آئند ہے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
ملک میں پیٹرول کی فراہمی میں کمی کا بحران جاری، ناراض شہریوں کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. پورے پنجاب میں سی این جی پمپ کھولنے کا مطالبہ. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان.
لوئر کرم میں افغان پناہ گزینوں کو علاقہ چھوڑنے کے لیے 3 دن کی مہلت کے اعلانات. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، اسلامک اسٹیٹ گروپ نے عراق میں 5 ماہ قید رکھنے کے بعد کم از کم 200 یزیدی افراد کو رہا کر دیا ہے. اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی سی پر تنقید کی ہے، جس نے فلسطینیوں کے خلاف ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی چھان بین شروع کر دی ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے کے موقع پر دارالحکومت دلی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں. مسٹر اوباما 25 جنوری کو 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچیں گے، اور 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
26 جنوری کی یوم جمہوریہ تقریبات کے موقع پر غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. تقریبات کے دوران وی وی آئی پی انکلوزر یعنی انتہائی اہم شخصیات کے بیٹھنے کے لیے بنائی جانے والی جگہ کے چاروں طرف 7 سطحوں کی سیکورٹی رنگ بنائی جائے گی، اور پریڈ کے اوپر فضائی علاقے کی خاص طور پر نصب کیے گئے راڈار سے نگرانی کی جائے گی. امریکی صدر براک اوباما یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمان خصوصی ہوں گے. ان کی سیکورٹی کی اندرونی رنگ میں امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ، اور بیرونی رنگ میں دہلی پولیس اور دیگر سلامتی ایجنسیوں کے جوان تعینات ہوں گے. اس طرح زمین سے لے کر آسمان تک غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے، اور دارالحکومت دہلی کو صدر اوباما کے دورے کے دوران ایک مضبوط قلعے میں تبدیل کر دیا جائے گا. اوباما بھارت کی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے. متعدد سیکورٹی ایجنسیوں پر مشتمل کنٹرول روم دہلی میں کی جانے والی نگرانی پر نظر رکھے گا. یہاں پہلے ہی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. صدر اوباما 25 جنوری کو 3 روزہ دورے پر یہاں پہنچ رہے ہیں. امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار دہلی اور آگرہ میں پہلے سے موجود ہیں. امریکی صدر 27 جنوری کو تاج محل دیکھنے آگرہ جائیں گے. اس موقع پر دہلی آگرہ ہائی وے پر واقع ہوٹلوں اور ریستورانوں کو بند رکھا جائے گا. امریکی سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے راجپتھ پر آنے کے لیے صدر اوباما کے راستے کا اور اس جگہ کا جہاں وہ صدر پرنب مکھرجی کے ساتھ بیٹھیں گے ابتدائی سروے کیا ہے. ان کے ساتھ وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر اہم شخصیات بھی ہوں گی. دریاسنا بھارت نے تقریبات کے دوران راجپتھ کو نو فلائی زون بنانے کا امریکہ کا مطالبہ نرمی کے ساتھ مسترد کر دیا. امریکی سیکرٹ سروس نے بھارت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ 26 جنوری کو راجپتھ کے اطراف میں 5 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی طیارہ پرواز نہ کرے. بھارت کی طرف سے انہیں یہ بتایا گیا کہ تقریبات کے دوران فلائی پاسٹ بھی ہوتا ہے. اس دن بھی 18 جنگی جیٹ، 5 ایئر کرافٹ اور 10 ہیلی کاپٹر فلائی پاسٹ میں حصہ لیں گے، لہذا اس علاقے کو نو فلائی زون بنانا ممکن نہیں ہے. ذرائع کے مطابق امریکی سیکورٹی ایجنسیاں بھارت کی شہری ہوا بازی کی وزارت سے اس سلسلے میں صلاح و مشورہ کر رہی ہیں. ویسے عام دنوں میں وہ علاقہ نو فلائی زون بنا رہتا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
حکومت پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں پیٹرول کی شدید قلت سے پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہفتے کے روز 4 متعلقہ سینئر آفیسرز کو معطل کر دیا گیا. صورتحال کی شدت کم کرنے کے لیے لاہور میں سی این جی اسٹیشن کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم پنجاب کے باقی اضلاع تاحال بحران کا شکار ہیں. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
اس وقت جبکہ حکومت ملک میں موجود پیٹرول کی کمی سے پیدا ہونے والے بحران سے نبردازما ہے اور اس بحران کی تہ تک پہنچنے کی خاطر چھان بین کرتے ہوئے کئی اعلی عہدیداروں کو معطل بھی کر چکی ہے۔ لاہور سے دور واقع اضلاع میں پیٹرول کی فراہمی کی صورتحال اور بھی زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں پشاور سے بھی پیٹرول نایاب ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لاہور میں سی این جی فلنگ سٹیشن کھول دیے گئے ہیں، مگر صوبے کے دیگر شہروں میں ایسا نہیں کیا گیا۔ محض چند پیٹرول پمپوں پر پیٹرول دیا جا رہا ہے اور وہاں بھی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ موٹر سائیکل والوں کو 100 روپے تک کا اور کار والوں کو 500 روپے تک کا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد، گجرانوالا، سیالکوٹ، سرگودا اور ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں اس امر پر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سی این جی پمپ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حسن شاہ سرگودا میں سی این جی اور پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ایسوسی ایشن کے عہدیدار ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا،
چار ہمارے اضلاع ہیں، سرگودا، خوشاب، میاوالی اور بکر، چاروں اضلاع میں ورچولی اس وقت زیرو اویلیبلٹی آف پیٹرول ہے، جبکہ سی این جی اسٹیشن کو فوری طور پہ چلوایا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو گورنمنٹ نے کل آرڈر کیا ہے اس میں انہوں نے صرف اور صرف لاہور کے سی این جی اسٹیشن کو کھولنے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا سکے، اور باقی جو 35 اضلاع ہیں پنجاب کے اس میں سی این جی کو کھولنے کی اجازت دی۔
حسن شاہ نے اس دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ پیٹرول کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحران مصنوعی ہے اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، ان کے بقول حکومت اگر اس معاملے کی بے لاگ انکوائری کرے گی تو وہ مقاصد سامنے آ جائیں گے۔ پیٹرول کی عدم فراہمی کا یہ بحران اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ حکومتی وزراء خود بھی حکومت پر نکتہ چینی کرتے پائے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے، جو ماضی کی پی ایم ایل این کی حکومتوں میں پیٹرولیم کے وزیر رہ چکے ہیں، ہفتے کو میڈیا سے گفتگو میں کہا،
یہ مجھ پہ ذمہ داری ہے، یہ ہماری حکومت پہ ذمہ داری ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہائی بڑی نااہلی ہے۔
اتوار کو وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا،
پیٹرول کی قلت کے لیے لائنیں نہیں لگنی چاہیے تھیں، اور یہ متعلقہ وزارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پری ایمٹ کرے اور وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔
دریا اثنا لاہور سمیت صوبے میں مختلف شہروں میں ناراض شہریوں کی طرف سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی رپورٹیں بھی ملی ہیں، جبکہ پیٹرول کی کمی کے سبب صحت کے شعبے کی ہنگامی سروسز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کی دستیابی میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ ملک میں تیل کے اس بحران کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں بھی 2000 میگا واٹ کی کمی بتائی جا رہی ہے، اور آج کل سالانہ بھل صفائی کے سبب نہریں بند ہیں، لہذا پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کم ہو کر محض 800 میگا واٹ رہ گئی ہے۔ اس صورتحال میں پہلے سے جاری بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمنڈ میں ایک خودکش حملہ آور نے افغان سیکیورٹی عملے کے قافلے پر حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ درجن بھر سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے ہمسایہ صوبے قندھار میں ایک بم دھماکے میں 2 شہری زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں اتوار کے روز بتایا گیا کہ افغان سیکیورٹی افواج نے ہیلمنڈ، قندھار، غزنی اور کنڑ علاقوں میں بغاوت کی کارروائیوں کے خلاف آپریشنز میں کم سے کم 27 طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جنوبی افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان باغیوں نے متعدد حملے کیے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/اردو۔
اسلامک اسٹیٹ گروپ نے عراق میں 5 ماہ قید رکھنے کے بعد کم از کم 200 یزیدی افراد کو رہا کر دیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والوں میں بیشتر معمر افراد یا بیمار لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد بچے بھی ان میں شامل ہیں۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی فرن رائٹس کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے۔
حکام نے بتایا ہے کہ رہا ہونے والے تمام افراد بزرگ ہیں یا علیل، جن میں متعدد بچے شامل ہیں۔
مقام سے ضلع امن،
ایک یزیدی کہہ رہا ہے کہ اب بھی 3 افراد اسلامک اسٹیٹ کی حراست میں ہیں، ہم اپنے باقی ماندہ افراد اور بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت دوحوک اور زاخو میں ہوں، ہم سنجار سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے تقریباً 6 مہینے حراست میں گزارے ہیں۔ جنگجوؤں نے ان یرغمال بنائے گئے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بارے میں ایک خاتون بتاتی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ داعش کے کچھ لوگوں نے ہم سے اچھا سلوک روا رکھا، لیکن کچھ کا برتاؤ بہت برا تھا، مجموعی طور پر ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا۔ وہ پہلے ہمیں تل افر لے گئے اور پھر وہاں سے موصل لے آئے، انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا اور موصل سے یہاں لے کر آ گئے۔ اسلامک اسٹیٹ نے اگست 2014 میں یزیدیوں پر حملہ کیا تھا اور ہزاروں افراد کو سنجار کے پہاڑوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ داعش کے جنگجو اعلان کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے عقائد میں بے دین ہیں، لیکن یزیدیوں کے لیے وہ خاص طور پر تیش رکھتے ہیں۔ عراق میں پیش قدمی کے دوران اسلامک اسٹیٹ نے کئی یزیدی کردوں کو ہلاک کر دیا، خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں غلام کے طور پر فروخت کیا۔ داعش گروپ نے اپنے حالیہ رہنما اصولوں میں جنسی تشدد اور دیگر طرز کے تشدد کی وہ صورتیں بیان کی ہیں جن کا نشانہ غلاموں کو بنایا جا سکتا ہے۔ یزیدی نسلی طور پر کرد ہیں اور ان کا مذہب زرتشتیت یا آتش پرستی سے منسلک ہے۔ یزیدیوں کو خاص طور پر عرب مسلم ملکوں میں ان کے عقائد کے اعتبار سے سمجھا نہیں گیا اور انہیں متعدد بار آزمائشوں کا سامنا رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی آئی سی سی پر تنقید کر رہے ہیں، جس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اس اقدام کو لغو اور بے معنی قرار دیا۔
But this decision is even more preposterous, given that Israel is legitimately defending itself.
اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس صورت میں اور بھی عجیب لگتا ہے کہ اسرائیل قانونی طور پر فلسطینی دہشت گردوں کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہے، جو باقاعدگی سے متعدد جنگی جرائم کرتے آ رہے ہیں۔ وہ ہمارے شہریوں پر جانتے بوجھتے ہوئے ہزاروں راکٹ فائر کرتے ہیں اور خود فلسطینی شہریوں کی آڑ لیتے ہیں اور انہیں انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھی آئی سی سی کی طرف سے چھان بین کرانے کے فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے اور فلسطین کے ریاست کی حیثیت نہ رکھنے کے باوجود آئی سی سی میں شامل ہونے کی اہلیت کے بارے میں بھی سوال اٹھائے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے آئی سی سی میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کو کاغذات پیش کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس کارروائی کو انتہائی اہم قدم قرار دیا، جو فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے لیے انصاف کے حصول کی غرض سے ضروری ہے۔ بیلجیم، جرمنی اور مغربی یورپ میں درجنوں مشتبہ شدت پسندوں کی گرفتاریوں کے بعد سیکیورٹی کو انتہائی سخت کر دیا گیا۔ بیلجیم میں ہزاروں پولیس اہلکار ایسے مختلف مقامات پر تعینات کیے گئے ہیں جن پر کسی بھی ممکنہ دہشت گرد حملے کا خدشہ ہے۔ ان میں ساحلی شہر اینٹورپ میں یہودی آبادیوں سمیت مختلف عمارتیں بھی شامل ہیں۔ دارالحکومت برسلز میں فوج بھی حساس تنصیبات بشمول بیلجیم کے یہودی عجائب گھر کی حفاظت پر مامور ہے۔ تقریباً 300 فوجی امریکی اور اسرائیلی سفارت خانوں، نیٹو اور یورپی یونین کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے مامور کر دیے گئے ہیں۔ نائجر کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو کے تازہ ترین شمارے کے سرورق پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت پر پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں 2 روز میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نائجر کے صدر کا کہنا ہے کہ 5 افراد ہفتے کے روز گرجا گھر میں لگی آگ اور دارالحکومت نیامے میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ 1 روز قبل زندر شہر میں بھی 5 افراد مارے گئے۔ فرانس کی اس سابقہ نو آبادی میں مہلک احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں فرانسیسی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ برازیل اور ہالینڈ نے انڈونیشیا سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے، کیونکہ جنوب مشرقی ایشیائی ملک نے ان کی طرف سے 6 قیدیوں کو معافی دینے کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا اور انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ ان میں 5 غیر ملکی بھی شامل ہیں جن پر منشیات کی سمگلنگ کا الزام تھا۔ انڈونیشی اٹرنی جنرل کے دفتر کی طرف سے بتایا گیا کہ 5 غیر ملکیوں اور 1 انڈونیشی کو وسطی صوبے جاوا میں اتوار کی صبح فائرنگ اسکواڈ نے سزائے موت دے دی۔ ملاوی، نائجیریا، ویتنام، برازیل اور ہالینڈ کے شہری سزائے موت پانے والوں میں شامل تھے۔ انڈونیشی صدر جوکو ویڈوڈو نے منشیات کی سمگلنگ کے لیے سزاؤں کے سخت موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ان افراد کے لیے معافی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا۔ پوپ فرانسس نے منیلا کے رزال پارک میں شدید برستی بارش میں جمع لاکھوں فلپائنی افراد کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ اتوار پوپ کے فلپائن کے 5 روزہ دورے کا آخری روز ہے۔ حکام نے بتایا کہ تقریباً 60 لاکھ افراد نے پارک کے قریب سے پوپ کے موٹر کاروں کے جلوس کا انتظار کیا اور پھر اجتماعی دعا میں شرکت کی. 1995 میں پوپ جان پال کے اسی پارک میں اجتماعی دعا کرانے کے موقع پر 50 لاکھ افراد جمع ہوئے تھے. پوپ فرانسس نے اپنے خطاب کے بعد فلپائنی عوام پر زور دیا کہ وہ ایسے سماجی ڈھانچے کو مسترد کر دیں جو غربت، جہالت اور بدعنوانی کو ہوا دیتا ہو. یہ وہی موضوع ہے جس پر انہوں نے صدر سے ملاقات کے دوران بھی زور دیا تھا. امریکی کانگریس کا ایک وفد ایک سفارتی مشن کے تحت کیوبا میں ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کیوبا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کام کرے گا. اسی تناظر میں کانگریس کے وفد نے 3 روزہ دورے کا آغاز کیا ہے. ورمونٹ سے امریکی سینیٹر پیٹرک لی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور کیوبا کے کچھ عہدیداروں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. 6 ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس کا یہ گروپ وسیع تر تعاون کے مواقع تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بڑے اختلافات موجود ہیں. سینیٹر لی نے کہا ہے کہ وہ کیوبا کے عہدیداروں کو اظہار خیال کرنے دیں گے اور ان کے بارے میں کوئی قبل از وقت رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اوباما انتظامیہ نے جمعے کے روز قواعد ضوابط میں تبدیلی کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سفری اور تجارتی پابندیوں کو نرم کرنا ہے تاہم کیوبا کے خلاف عشروں سے جاری امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں کارروائی بھی ضروری ہوگی. امریکہ کے صدر باراک اوباما دولت مند اور متمول امریکیوں پر اور بڑی مالیاتی فرموں پر ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کے خواہاں ہیں جس کے بارے میں صدر کا کہنا ہے کہ اس سے متوسط طبقے کو تقویت ملے گی. وائٹ ہاؤس کی ایک پریس ریلیز میں ان تجاویز کا خاکہ دیا گیا ہے جو ممکنہ طور پر ریپبلکن کنٹرول والی کانگریس میں منظور نہیں ہوں گی لیکن اس سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے درمیان اختلافات کو نمایاں کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ اب دونوں پارٹیاں آئندہ برس کے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی. صدر اپنے سالانہ سٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں منگل کے روز ان تجویزوں کا اعلان کریں گے. مشرقی یوکرین میں یوکرین کی فوج اور روس نواز باغیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اتوار کے روز 4 فوجی ہلاک ہو گئے. ڈونیٹس ہوائی اڈے پر علیحدگی پسندوں سے کنٹرول واپس لینے کے لیے مہینوں سے خون ریز لڑائی جاری ہے. یوکرین نے روس کی سرحد کے قریب واقع اس کلیدی ہوائی اڈے کے پاس حالیہ دنوں میں تشدد کے اضافے کے بعد مزید فوجی اور امداد بھیجی ہے. یوکرین کی فوج کے ترجمان آندرے لائسینکو نے جمعے کے روز کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عملے کے 6 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے اور چینل ٹنل کے ذریعے گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. گزشتہ روز ایک ٹرک میں آگ لگنے سے اٹھنے والے دھوئیں کے بعد ٹنل کو بند کر دیا گیا تھا. پولیس نے بتایا کہ فرانس کی جانب ٹنل کے قریب ایک ٹرک میں آگ لگنے سے گاڑیوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. یورپ میں گزشتہ ہفتے پیرس کے دہشت گرد حملوں کے بعد مختلف ملکوں کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے. خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور خبروں کے بعد آئے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. جنوبی افریقہ کا ملک زمبابوے ایک ایسے علاقے کے طور پر شہرت رکھتا ہے جہاں بچپن کی شادیوں کی شرح بہت زیادہ ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زمبابوے کی تقریباً 31% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے. لیکن ایسی ہی 2 لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا اور وہ اعلی ترین حکومتی عہدیداروں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکیوں سے ان کی رائے پوچھنے کی 18 سال عمر کی حد میں اضافہ کیا جائے. ہرارے سے وائس آف امریکہ کے سیباسٹین موفو کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
لونس مزورو اور روومبو سپورٹ جی اس وقت ابھی لڑکیاں ہی تھیں کہ ان کی شادی کر دی گئی اور وہ کمسینی ہی میں ماں بن گئیں. اب ان دونوں نے اسے اپنے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے زمبابوے کی اعلی ترین عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کی سرکاری عمر 16 سال سے بڑھا کر 18 سال کر دی جائے اور لڑکوں کے لیے بھی عمر کی یہی حد مقرر کی جائے. وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ اس وقت برقرار ان شادیوں کو منسوخ کر دیا جائے جو بچپن میں کرائی گئی تھیں جو ایک ایسی تبدیلی ہے جو بے شمار لڑکیوں اور ان کے گھرانوں کو متاثر کر سکتی ہے. ان کے وکیل تندائی بیٹی نے, جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, پچھلے ہفتے آئینی عدالت کے سامنے یہ دلائل دیے کہ 18 سال ایک ایسی عمر ہے جو یہ یقینی بناتی ہے کہ امکانی دلہنیں اپنا فیصلہ خود کر رہی ہیں. انہوں نے عدالت میں پیش ہونے کے بعد حرارے میں صحافیوں سے بات چیت کی.
There is a problem in Zimbabwe of early marriages. 1 in 3 Zimbabwean women is married below the age of 18. 25% are in fact being married or being impregnated before the age of 15. So these are young children.
زمبابوے میں کم عمری کی شادیاں ایک مسئلہ ہیں. ہر 3 میں سے 1 عورت کو 18 سال کی عمر سے پہلے بیاہ دیا جاتا ہے. ان میں سے 20% کی شادی 15 سال کی عمر سے پہلے ہو رہی ہے یا نتیجتاً وہ حاملہ ہو رہی ہیں. اس لیے یہ 9 عمر بچیاں ہیں. ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بچے کو جنم دے رہا ہے. ان کی تعلیم کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں, ان کے با اختیار بننے کے مواقع گھٹ جاتے ہیں, اور اس طرح وہ غربت کے ایک مسلسل گرداب میں پھنس جاتی ہیں. مسٹر بیٹی نے عدالت میں اس بارے میں دلائل دیے کہ نیا آئین اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کرنے کی سرکاری عمر 18 سال مقرر کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم عمری کی شادی سے صرف نظر کرنا آئین کے آرٹیکل 56 کی خلاف ورزی ہے, جو قانون کے تحت مساوی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. ایک ترقیاتی تنظیم پلان انٹرنیشنل سے منسلک ایملی نفامبو کہتی ہیں کہ بچپن کی شادی بچوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہتی ہے اور اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان کے الفاظ,
We have very high prevalence rates of short marriages, second from South Asia. So as a region we are at 37%.
ہمارے یہاں جنوبی ایشیا کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بچپن کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک خطے کے طور پر ہمارے ہاں اس طرح کی شادیوں کی شرح 37% ہے, لیکن اس خطے کے اندر کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں بچپن کی شادیوں کی شرح 37% سے کہیں زیادہ ہے. مثال کے طور پر ملاوی میں, موزمبیق میں, زمبابوے میں, زیمبیا میں, ان تمام ملکوں میں کم عمری کی شادیوں کی سطح 50% کے قریب ہے, جو کافی اونچی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر 100 لڑکیوں میں سے 50 جب 18 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو ان کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے ایک ترقیاتی تنظیم پلان انٹرنیشنل کی ایمیلی نفامبو کے. بچپن کی شادیوں کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات اس کی وجہ غربت, علم کا فقدان اور طویل عرصے سے رائج ثقافتی عقائد ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ شادیاں لڑکیوں کو مزید تعلیم حاصل کرنے سے روک کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ایک سلسلے کو تیزی سے متحرک کر دیتی ہیں, جس کے نتیجے میں ان کے لیے اچھی ملازمت اور صحت کی اچھی دیکھ بھال کے مواقع معدوم ہو سکتے ہیں. زمبابوے کے حکام کا کہنا ہے کہ کم عمری کی شادیوں کے نتائج جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. ان کے مطابق انتہائی کم عمر مائیں ملک میں زچہ و بچہ کی اموات کی بلند سطح کا ایک سبب ہیں. جنس کی بنیاد پر حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ریئل اپرچونیٹیز فار ٹرانسفارمیشن سپورٹ اس واقعے میں مقدمہ دائر کرنے والی دونوں خواتین کی مدد کر رہی ہے. تنظیم کی سربراہ بیٹرک سوادی کا کہنا ہے,
So it's young people that have gone through child marriage and have really felt the consequences of marrying early who are, you know, standing up to say it doesn't have to happen to any other child.
یہ وہ نو عمر افراد ہیں جو نو عمری کی شادیوں کے عمل سے گزری ہیں, اور انہوں نے کم عمری کی شادی کے اثرات کو محسوس کیا ہے, جو سب سے پہلے یہ کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ ایسا کسی دوسرے بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ زمبابوے میں جلد از جلد بچپن کی شادیاں ختم کرنے کی ہماری مہم کا حصہ ہے. ہم مختلف صوبوں میں ایسے بہت سے واقعات دیکھ چکے ہیں جہاں ہم عمائدین سے بات چیت کے لیے رابطے کر رہے ہیں. کمیونٹیز اور حتیٰ کہ عمائدین بھی حقیقتاً اس مہم کے پیچھے کھڑے ہیں. اس لیے اس مقامی کوشش کے لیے قومی سطح کی کوششوں کی معاونت ضروری ہے, تاکہ زمینی حقائق اور قانون کے درمیان ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے. یہ الفاظ تھے بیٹرک سوادی کے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آئینی عدالت اس معاملے پر کب اپنا حکم جاری کرے گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چار کرداروں اور 2 متضاد رشتوں کی کہانی, زندگی تم ہو. تفصیلات فکر و فن میں.
سانسوں سے جدا کاٹے نہ کٹے زندگی.
پاکستان کی نجی چینلز نے ڈراموں کو آب حیات عطا کیا ہے. دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو جو منفرد پہچان ملی ہے اس کی بنیاد اگرچہ پی ٹی وی نے رکھی تھی لیکن اسے عروج دینے میں نجی ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج نجی ٹی وی چینلز کے تیار کردہ ڈرامے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت میں جس قدر مقبول ہیں وہ انہی چینلز کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔
اگر میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں نا امی تو میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔
اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی یا میری فیملی کو رنگ کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
پاکستان کے ہی ایک نجی ٹی وی چینل سے اب ایک اور نیا ڈراما سیریل زندگی تم ہو شروع ہوا ہے جو دراصل رشتوں پر قربان ہو جانے والوں کی امر داستان ہے۔
زمانہ کچھ نہیں آگے تمہارے زندگی تم ہو زندگی تم ہو۔
کہانی میں چار مرکزی کردار ہیں، احسن، عشا، سویرا اور سعد۔ چاروں فطری طور پر مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ احسن عشا کا بہنوئی ہے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی عشا کی بہن ایک حادثے میں انتقال کر جاتی ہے، لہٰذا دونوں بچیوں کی پرورش عشا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
کیا ہو گیا آپ کو؟
ماما نے بھی تو آنکھیں بند کی تھی اور وہ مر گئی تھی۔
میں کل احسن سے تمہاری شادی کی بات کرنے والی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات نہیں کرنی۔
آپ کیوں بار بار میری شادی کا ذکر کر کے میری اہمیت گرا دیتی ہے؟
عشا کے دل میں احسن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، اسے امید تھی کہ احسن اسے پرپوز کرے گا، لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب احسن اپنے بھائی سعد کی باتوں میں آ کر سویرا سے شادی کر بیٹھتا ہے۔
ماما میشا انٹی کو ہماری ماما بنانا چاہتی تھی تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانتے اور غصہ بھی کرتے۔
اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ کیا، آج نہیں تو کل اسے آئے گی عقل، واپس آئے گا تمہارے پاس۔
اور اس ایک دن کا انتظار کب تک کرتی رہے میری بیٹی؟ دو سال، پانچ سال یا پھر دس سال؟
کیوں انسان دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بغیر ساری دنیا اجنبی محسوس ہوتی ہے؟
بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس سازش سے نہ صرف احسن کی زندگی بھنور میں پھنس جاتی ہے بلکہ احسن کے دونوں بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ سعد خود صاف بچ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا احسن میرے اندر کہاں سے ہمت آئی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن احسن میں تمہیں اتنا ویران، اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتی ہوں۔
سازش کیا تھی اور کہانی کا انجام کیا ہوا، یہی زندگی تم ہو کا مرکزی پلاٹ ہے جسے ارم وسی اور سائمہ وسی نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایات دی ہیں فرقان صدیقی نے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں شہود الوی، اریج فاطمہ، یاسر مظہر، جگن کاظم اور منظور قریشی۔
اپنوں سے جدا ٹکڑوں میں بٹے زندگی اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں روشنی تم ہو۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
تو ہوا ہے کنا،
بھئی کچھ تو کہیے نا۔
کہو نہ کہو،
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا۔
لکھوتے ہوا آیا، کہو نہ کہو، او کوشے تاکھو۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔
پاکستان اور افغانستان اپنے سرحدی علاقوں میں مصروف عمل دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کر رہے ہیں. عالمی مبصروں نے دونوں ملکوں کی باہم کوششوں کو سراہا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
افغانستان میں گزشتہ برس نئی حکومت کے قیام کے بعد اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ماضی کی نسبت بہتر اور مثبت انداز میں آگے بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. اس کا اعتراف پاکستانی حکومتی عہدیدار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اب مبصرین بھی دونوں ہمسایہ ملکوں کی قیادت کی سوچ کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ ہم آہنگ قرار دے رہے ہیں. رواں ہفتے ہی یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ افغانستان نے اپنے سرحدی علاقے سے ایسے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جو حکام کے بقول مبینہ طور پر گزشتہ ماہ پاکستانی شہر پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں ملوث تھے. 16 دسمبر کو اس حملے میں 134 بچوں سمیت کم از کم 150 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے فوری بعد پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کا ہنگامی دورہ کر کے وہاں سیاسی و عسکری قیادت کو افغانستان میں موجود ایسے عناصر کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں جن کے اس حملے میں ملوث ہونے کا پتہ چلا تھا. افغانستان کے صدر اشرف غنی اس دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بھرپور تعاون کا یقین دلا چکے ہیں. معروف دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بہرحال موجود ہیں، لیکن ان کی سوچ میں ماضی کی نسبت مثبت تبدیلی آئی ہے.
پاکستان اور افغانستان دیکھا جائے تو ہمیں کوئی آپس میں ہماری ہیں ڈفرینسز، بٹ اتنی نہیں ہے کہ ہم آپس میں جس طرح دشمنوں کی طرح لڑتے رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں ان دی لاسٹ ویک. ایک تو مولانا فضل اللہ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ٹیررسٹ، یونائیٹڈ اسٹیٹس نے کیا ہے، وہ بھی افغان کے گورنمنٹ کے کہنے پر کیا ہے. اور دوسری بات جو افغان آرمی نے آپریشن لانچ کیا تھا کنر پروونس میں امیڈیٹلی آفٹر جنرل راحیل شریف کے وزٹ کے بعد، اور تیسری بات یہ جو انہوں نے 5 آدمی پکڑے ہیں اور یہ کھلا کھرم رہ رہے تھے وہاں پر، ایسی کوئی نہیں تھی اور ان کی کمپلیٹ انٹرسیپٹس ہیں جن نے باتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی پالیسی جو ہے آپس میں وہ ایکچولی جاری ہے ٹوورڈز اے سولوشن.
ملا فضل اللہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے جس نے پشاور اسکول حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. پاکستانی حکام کے بقول وہ مشرقی افغانستان کے علاقے میں روپوش ہے. پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک لگ بھگ 2000 ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. پاکستان اس آپریشن کے آغاز ہی سے افغانستان سے مطالبہ کرتا رہا کہ وہ سرحد پر نگرانی کو مؤثر بنائے اور اپنے ہاں موجود شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ شمالی وزیرستان سے فرار ہونے والے دہشت گردوں کو کہیں جائے پناہ نہ مل سکے. لیکن سابق افغان صدر حامد کرزئی کے دور حکومت میں پاکستانی حکام یہ شکوہ کرتے دکھائی دیے کہ کابل دہشت گردی کے خلاف درکار تعاون فراہم نہیں کر رہا. ادھر شائع شدہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے بھی پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے مل کر کام کریں. امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے میں مقامی حکام نے افغان مہاجرین سے کہا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں. اس بارے میں مسجدوں کے ذریعے اعلان کروایا گیا ہے اور پیمفلٹ تقسیم کیے گئے ہیں. اگرچہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں 17 لاکھ افغان مہاجرین کا اندراج موجود ہے، تاہم لاکھوں ایسے بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں مقامی انتظامیہ نے افغان پناہ گزینوں کو اس علاقے سے چلے جانے کا کہتے ہوئے 3 روز کی مہلت دی ہے. قبائلی ذرائع کے مطابق پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے لوئر کرم کے علاقوں بگن اور بادشاہ کوٹ میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلانات کیے جاتے رہے، جبکہ یہاں ایسے پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں جن میں افغانوں کو اپنے وطن واپس جانے کا کہا گیا ہے. مزید برآ مقامی لوگوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ وہ افغانوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ نہ دے. یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب گزشتہ ماہ ہی پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد وزیراعلی خیبر پختونخوا پرویز خٹک کی طرف سے صوبے میں آباد افغان پناہ گزینوں کو فوری طور پر وطن واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم ہیں. ان میں سے 17 لاکھ کو باقاعدہ اندراج کے بعد رواں سال کے اواخر تک پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے, جبکہ 10 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر ملک کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں. حکام اکثر منظم جرائم اور دہشت گردی کے واقعات میں ان غیر قانونی پناہ گزینوں کے ملوث ہونے کا عندیہ دیتے رہے ہیں. 2005 میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قائم تمام پناہ گزین کیمپ ختم کر دیے گئے تھے, جس کے بعد سے یہ لوگ مقامی آبادیوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین UNHCR یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اب افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبے کے تحت اندراج شدہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے معاہدے پر کاربند ہے. تاہم اکثر پناہ گزین یہ شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ پاکستان میں گزارنے کے بعد ان کے لیے افغانستان واپس جانا تقریباً ناممکن ہے. ان لوگوں نے پاکستان میں نہ صرف مقامی آبادیوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کر رکھی ہے, بلکہ ان میں سے بہت سے یہاں سالوں سے کاروباری سرگرمیوں میں بھی مصروف ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکی صدر براک اوباما کے بھارت کے دورے کے موقع پر دارالحکومت دلی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اور وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں. مسٹر اوباما 25 جنوری کو 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچیں گے اور 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے. افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمند میں ایک خودکش حملہ‌آور نے افغان سیکیورٹی عملے کے قافلے پر حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا, جبکہ درجن بھر سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے. اس سے پہلے ہمسایہ کندھار میں ایک بم دھماکے میں 2 شہری زخمی ہو گئے. وزارت داخلہ کے ایک بیان میں اتوار کے روز بتایا گیا کہ افغان سیکیورٹی افواج نے ہیلمند, کندھار, غزنی اور کنڑ علاقوں میں بغاوت کی کارروائیوں کے خلاف آپریشنز میں کم سے کم 27 طالبان عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے. جنوبی افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان باغیوں نے متعدد حملے کیے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اسلامک اسٹیٹ گروپ نے عراق میں 5 ماہ قید رکھنے کے بعد کم از کم 200 یزیدی افراد کو رہا کر دیا ہے. عہدیدار کہتے ہیں کہ رہا ہونے والوں میں بیشتر معمر افراد یا پھر بیمار ہیں. اس کے علاوہ متعدد بچے بھی ان میں شامل ہیں. اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے اگست میں یزیدیوں پر حملہ کیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں وہ کوہ سنجر کی طرف فرار ہو گئے تھے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICC پر تنقید کر رہے ہیں, جس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے ممکنہ جنگی جرائم کے ارتکاب کی چھان بین شروع کر دی ہے. امریکہ نے بھی ICC کی طرف سے چھان بین کرانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور فلسطین کی ریاست کی حیثیت نہ رکھنے کے باوجود ICC میں شامل ہونے کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھائے ہیں. فلسطینی اتھارٹی نے ICC میں شرکت کے لیے اقوام متحدہ کو کاغذات پیش کیے ہیں. اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے اس کارروائی کو انتہائی اہم قدم قرار دیا, جو فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے لیے انصاف کے حصول کی غرض سے ضروری ہے. بیلجیم میں گزشتہ کئی عشروں کے عرصے میں پہلی مرتبہ فوجی دستے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں, جہاں وہ یہودی مقامات اور ممکنہ دہشت گردی کے اہداف کے نزدیک سیکیورٹی سخت کیے ہوئے ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
150
بیلجیم کے وزیر دفاع مسٹر سٹیون بتا رہے ہیں کہ آج 150 سپاہیوں کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ یہ تعداد 2 مکمل کمپنیوں تک پہنچے گی جس میں 300 کے قریب لوگ شامل ہوں گے. آج ہم اینٹورپ اور بریسلز میں تعینات ہیں. ان دونوں شہروں میں جمعرات کو ان چھاپوں کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی گئی جن میں 2 مشتبہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. ان کے بارے میں بیلجیم کے حکام کو شبہ تھا کہ وہ پولیس کو ہدف بنانے والے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اپنے شہریوں سے خطاب میں بین الاقوامی برادری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے پیرس میں دہشت گردی کے خلاف فرانس کی بھرپور مدد کی. صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم متحد ملک ہیں, متحد عوام ہیں, متحد فرانس ہیں, ایک ایسا فرانس جس میں مذہب, عقیدے اور حساسیت میں کوئی امتیاز نہیں ہے. یونان میں ہفتے کو دیر گئے پولیس ان 4 گرفتار افراد اور مشتبہ بیلجین سیل کے درمیان تعلق تلاش کر رہی تھی. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایتھنز میں تحویل میں موجود افراد میں سے ایک کی شناخت بیلجین ماسٹر مائنڈ عبدالحمید اباؤد کے طور پر کی جا رہی ہے, تاہم اتوار تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجر کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس کے جریدے شارلی ایبڈو کے شمارے کے سرورک پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کی شاد پر پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں 2 روز میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ نائجر کے صدر نے بتایا کہ 5 افراد ہفتے کے روز گرجا گھر میں لگی آگ اور دارالحکومت نیامی میں ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ 1 روز قبل زندر شہر میں بھی 5 افراد مارے گئے تھے۔ پیرس کے کوشر گروسری سٹور میں ایک جرت مند ملازم کی طرف سے مسلح فرد کے حملے کے دوران کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں اسے جلد فرانسیسی شہریت دی جا رہی ہے۔ لازانا باسیلی نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے ان سے بات کی اور شہریت دینے کا وعدہ کیا۔ باسیلی مالی کے 24 سالہ مسلمان ہیں جنہوں نے دہشت گرد حملے کے دوران اپنے صارفین کو تہخانے کے ایک ریفریجریٹر میں چھپایا۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے بچایا ان کے مذہب سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باسیلی کو ان کے ان اقدام پر ہیرو قرار دیتے ہوئے سراہا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگرچہ مجھے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے لیکن میں کبھی تبدیل نہیں ہوں گا۔ باسیلی کو منگل کے روز شہریت دی جا رہی ہے۔ برازیل اور ہالینڈ نے انڈونیشیا سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے کیونکہ جنوب مشرقی ایشیائی ملک نے ان کی طرف سے 6 قیدیوں کو معافی دینے کی درخواستوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور انہیں سزائے موت دے دی گئی، جن میں ملاوی، نائجیریا، ویتنام، برازیل اور ہالینڈ کے شہری شامل ہیں۔ پوپ فرانسس نے منیلا کے رزال پارک میں شدید برستی بارش میں جمع لاکھوں فلپائنی افراد کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ اتوار پوپ کے فلپائن کے 5 روزہ دورے کا آخری دن ہے۔ حکام نے بتایا کہ تقریباً 60 لاکھ افراد نے پارک کے قریب سے پوپ کے موٹر کاروں کے جلوس کا انتظار کیا اور پھر اجتماعی دعا میں شرکت کی۔ اس بارے میں ایک اور تفصیلی رپورٹ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکی کانگریس کا ایک وفد ایک سفارتی مشن کے تحت کیوبا میں ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کیوبا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کام کرے گا۔ اسی تناظر میں کانگریس کے وفد نے 3 روزہ دورے کا آغاز کیا۔ امریکی ریاست ورمونٹ سے امریکی سینیٹر پیٹرک لی ہی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور کیوبا کے درمیان تعلقات میں ایک واضح تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور ہم کیوبا کے کچھ عہدیداروں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اس بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اور آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا۔ 6 ارکان پر مشتمل ڈیموکریٹس کا یہ گروپ وسیع تر تعاون کے مواقع تلاش کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بھی بڑے اختلافات موجود ہیں۔ سینیٹر لی کہتے ہیں کہ میں کیوبا کے عہدیداروں کو اظہار خیال کرنے دوں گا، ان کے بارے میں کوئی قبل از وقت رائے قائم کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن میں اپنا نقطہ نظر ان کے لیے وضاحت سے پیش کروں گا۔ بلا شبہ ہمیں امید ہے کہ کیوبا کے عہدیداروں کی طرف سے بھی اظہار خیال آزادی سے ہوگا، لیکن ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی اہلیت کا بھی جائزہ لینا ہوگا کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ایسا ہو نہیں پایا تھا۔ اوباما انتظامیہ نے جمعے کے روز قواعد و ضوابط میں تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سفری اور تجارتی پابندیوں کو نرم کرنا ہے۔ تاہم کیوبا کے خلاف عشروں سے جاری امریکی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے کانگریس میں کارروائی بھی ضروری ہوگی۔ اور آئیے اب آپ کو پوپ فرانسس کے دورہ فلپائن کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں۔ اتوار کا روز پوپ کے فلپائن کے 5 روزہ دورے کا آخری دن ہے اور پوپ فرانسس نے منیلا کے رزال پارک میں شدید برستی بارش میں جمع لاکھوں فلپائنی افراد کے لیے اجتماعی دعا کرائی، جہاں تقریباً 60 لاکھ افراد جمع تھے۔ اس سے پہلے پوپ فرانسس نے ہفتے کے روز وسطی فلپائن میں سمندری طوفان ہائین کے متاثرین کے ساتھ اجتماعی دعا کرائی۔ اس مقام کو 2013 کے اس شدید سمندری طوفان کا گراؤنڈ زیرو خیال کیا جاتا ہے۔ تکلبان سے سیمون اورینڈائن کی اطلاع کے مطابق طوفانی موسم کی وجہ سے پوپ کے دورے کو مختصر کرنا پڑا۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔
تند و تیز ہوا کے جھونکوں اور مسلسل برستی بارش میں پوپ فرانسس نے اجتماع کو بتایا کہ انہوں نے جب انتہائی طاقتور سمندری طوفان ہائیان کی تباہی کی تصویریں دیکھی تھیں تو اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں ضرور آئیں گے۔ نومبر 2013 میں آنے والے اس شدید طوفان میں 7,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ فادر، یسوع مسیح نے مجھے نظر انداز کر دیا کیونکہ میرا گھر تباہ ہو گیا، میں اپنے خاندان سے محروم ہو گیا، جو کچھ میرے پاس تھا سب طوفان کی نظر ہو گیا، میں بیمار ہوں۔ یہ درست ہے کہ آپ یہ سب کہیں گے اور میں اس کا احترام بھی کروں گا، لیکن یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور وہاں سے وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ تباہی کی شدت دیکھ کر ان کے پاس کہنے کے لیے لفظ ہی نہ تھے، لیکن انہوں نے اجتماعی دعا میں شریک ہونے والوں کو یقین دہانی کرائی کہ خدا جانتا ہے کہ کیا کہا جائے۔ سن 2013 میں آنے والا شدید سمندری طوفان ہیان ایک ایسے مقام پر آیا تھا جہاں پہلے ہی غربت اور پسماندگی ہے، اور چرچ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ پوپ غریبوں کی وکالت کرنے والے ہیں اور وہ پرعزم بھی تھے کہ خراب موسم کے باوجود وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس علاقے میں اس وقت بھی ایک طوفان آنے والا تھا اور رین کوٹ پہنے 120,000 سے زائد افراد نے قریب 24 گھنٹے اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے انتظار کیا۔ کالج کی ایک طالب علم میجسٹیو خان اور ان کی ایک دوست نے کہا کہ اجتماعی دعا میں شرکت کے لیے یہ انتظار تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میجسٹیو اوکان کہتی ہیں کہ یہ پوری زندگی میں ہونے والا ایک واحد تجربہ ہے اور ہمارے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم پوپ کو دیکھ سکے، ان کا پیغام سن سکے اور ان کے ساتھ تھے۔ او مائی گاش، میں نے پوپ کو مسکراتے دیکھا۔ طوفان کی وجہ سے پوپ کے دورے کا وقت کم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نزدیکی شہر پالو گئے۔ پالو کا مرکزی کیتھیڈرل وہ مقام ہے جہاں ہائیان طوفان میں ہلاک ہونے والوں کے لیے اجتماعی قبر بنائی گئی۔ انہوں نے طوفان سے بچ جانے والوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، کیتھیڈرل پر لوگوں کی خیریت دریافت کی اور غریبوں کے لیے قائم پوپ فرانسس سینٹر کے لیے دعا بھی کی۔ وہ منیلا پہنچنے کے لیے طوفان سے بچتے ہوئے ہر جگہ پر مختصر وقت ہی گزار سکے۔ منیلا میں کارڈنل لوئس اینٹونیو ٹاگلے کا کہنا ہے کہ پوپ ٹراپیکل طوفان کا سامنا کرنے پر خوش تھے۔ کارڈنل ٹاگلے کہتے ہیں کہ پوپ طوفان کا سامنا کرنے کا موقع ملنے پر خوش تھے۔
This is for me. This is an experience for me. Learning something, now experiencing something. And it's very pastoral.
کارڈنل ٹیگلے کے مطابق پوپ فرانسس نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے تجربہ ہے کہ میں کچھ سیکھ سکوں۔ کسی چیز کا تجربہ کرتے ہوئے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ درحقیقت وہ حیران بھی تھے کہ فلپینز میں ہمیں 20 سے 22 طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوپ فرانسس اتوار کو منیلا پارک میں اجتماعی دعا کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کر لیں گے۔ توقع ہے کہ اس دعا میں لاکھوں افراد شریک ہوں گے۔ بیججلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ امریکہ کے صدر براک اوباما دولت مند اور متمول امریکیوں پر اور بڑی مالیاتی فرموں پر ٹیکسوں میں اضافہ کرنے کی خواہاں ہیں، جس کے بارے میں صدر کا کہنا ہے کہ اس سے متوسط طبقے کو تقویت ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ایک پریس ریلیز میں ان تجاویز کا خاکہ دیا گیا جو ممکنہ طور پر ریپبلکن کنٹرول والی کانگریس میں منظور نہیں ہوں گی، لیکن ان سے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے درمیان اختلافات کو نمایاں کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ اب دونوں پارٹیاں آئندہ برس کے صدارتی انتخاب کے لیے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی۔ صدر اپنے سالانہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں منگل کے روز ان تجویزوں کا اعلان کریں گے۔ اور مشرقی یوکرین میں یوکرین کی فوج اور روس نواز باغیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں اتوار کے روز 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ڈونیٹسک ہوائی اڈے پر علیحدگی پسندوں سے کنٹرول واپس لینے کے لیے مہینوں سے خون ریز لڑائی جاری ہے۔ اور چینل ٹنل کے ذریعے گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا جو گزشتہ روز ایک ٹرک میں آگ لگنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ امریکہ کی ریاست نیواڈا میں زیر زمین ایک انتہائی خفیہ مقام ہے جہاں امریکی فوج کئی عشروں سے ایٹمی اور دوسرے اسلحے کے ٹیسٹ کیے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھی سارا زمان نے حال ہی میں لاس ویگس میں نیشنل اٹامک ٹیسٹنگ میوزیم کا دورہ کیا جہاں اس خفیہ جگہ کے بارے میں کئی نوادرات اور اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ وہاں انہوں نے میوزیم کے ایک عہدیدار سے بھی بات چیت کی ہے۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔
Mr. Palmer, thank you so much. This looks like a really exciting place. Tell us a little bit about
یہ بہت ہی زبردست جگہ لگ رہی ہے۔ یہاں میوزیم بنانے کی کیا وجہ تھی؟
The reason this museum was
built. یہاں یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے ملک میں جوہری ہتھیار کیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور سرد جنگ میں دنیا کے مختلف حصوں کے حالات کیسے تھے۔
جو لوگ یہ میوزیم دیکھنے آتے ہیں، آپ انہیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟
We want people to see
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو سرد جنگ اور اس کے بعد کے حالات کی اصل کہانی سے آگاہ کیا جائے, انہیں اس کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں جن خطرناک ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے.
چونکہ نیواڈا کی ٹیسٹ سائٹ تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے, تو کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ صرف اس بہت ہی خفیہ مقام کی کچھ معلومات حاصل ہو سکے بلکہ وہ اس کا کچھ صحیح طرح سے اندازہ بھی لگا سکیں؟
یہاں 1951 میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہوا اور یہ ایک بہت مختصر صدارتی حکم کے تحت ہوا. اصل میں صدر ٹرومن نے دسمبر 1950 میں اس ٹیسٹنگ سائٹ کی منظوری دی تھی اور محض 6 ہفتوں کے بعد ہم نے وہاں پہلے بم کا تجربہ کیا. ایسا بہت جلدی میں کیا گیا اور اس وقت ایسا کرنے کی اشد ضرورت تھی.
یہ واقعی بہت دلچسپ جگہ ہے. میں میوزیم کے اندر چٹانیں, غار اور لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ ہم اس وقت کہاں ہیں؟
یہ اصل میں زمین کی سطح پر اور زیر زمین کی جانے والی ٹیسٹنگ کا ملاپ ہے. یہاں موجود چٹانیں زمین کے بالائی حصے کی نمائندگی کرتی ہیں اور اس وقت ہم اس دور میں تیار کیے جانے والے زیر زمین سرنگ کے پاس ہیں. ادھر بائیں جانب موجود انسانی مجسمے اس ٹیسٹ کا حصہ ہیں. یہ مجسمے زمین کی سطح پر ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیے گئے تھے جو انسانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ بم پھٹنے کی صورت میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب لوگ اپنے گھروں میں کھانا پکا رہے ہوں یا کسی ہوٹل میں ہوں یا اپنی کار میں سفر کر رہے ہوں. اس مقصد کے لیے جو مینیکوین یا انسانی جسامت کے سائز کے مجسمے استعمال کیے گئے وہ مقامی جے سی پینی سے ملتے تھے. جے سی پینی والے بڑے محب الوطن تھے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کے لیے مجسموں کی ضرورت ہو تو ہمیں یہ فراہم کرنے میں بڑی خوشی ہوگی. ٹیسٹ سے پہلے وہ مجسموں کو ٹرک میں لاد کر لے آتے اور ٹیسٹنگ سائٹ پر پہنچا دیتے تھے. اگر مجسموں کو ٹیسٹ میں زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تو وہ انہیں جھاڑ پونچ کر دوبارہ اپنے سٹور میں سجا دیتے تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہیں سٹور میں واپس رکھنے سے پہلے ان پر تابکاری کے اثرات کا ٹیسٹ کیا ہوگا. زیر زمین ٹیسٹنگ اس لیے شروع کی گئی کیونکہ بہت سے ایسے تابکاری آئسوٹوپس ہوتے ہیں جو کھلی فضا میں لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, خاص طور پر سٹرونتھیم 90. اس لیے عالمی کمیونٹی کے ان ملکوں نے جن کے پاس جوہری ہتھیار تھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجربات زمین کی سطح پر پانی کے اندر اور خلا میں نہیں کریں گے اور ایسے تمام تجربات زیر زمین کریں گے.
Right, so it's a little safer for the people who live in the area, but it's really cool. یہ ایک اصلی جو اوریجنل ٹنل تھی اس کا حصہ ہے, ہسٹری کا حصہ ہے. How old is this?
Well, this goes back to probably about 90.
اس کا تعلق غالباً 60 کی دہائی سے ہے جب زیر زمین کام شروع ہوا تھا, لیکن وہاں تجربات 1962 تک شروع نہیں ہوئے تھے اور ان تجربات کا آغاز 1962-63 میں جا کر ہوا اور اس وقت یہ کام صحیح انداز میں شروع ہوا.
اس میوزیم میں لوگ صرف نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی ہسٹری ہی نہیں ایکسپیرینس کر سکتے بلکہ آپ یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اگر ایک نیوکلیئر بلاسٹ ہو تو بنکر کے اندر رہنے والوں کو کیسا محسوس ہوگا. یہ کمرہ ایک بنکر کی طرح ڈیزائنڈ ہے, چل کے ایکسپیرینس کرتے ہیں اسے. نیواڈا ٹیسٹ سائٹ قائم ہونے سے یہاں کے لوگوں کی صحت پر کیا اثرات پڑے؟
ہمیں یہ معلوم تھا کہ زمین کی سطح پر ٹیسٹ کرنے کے کچھ اثرات پڑیں گے. ہم نے اس خطرے سے متعلق حساب لگا رکھا تھا کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو, لیکن سائنسدانوں نے اسے کم تر سطح اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی. جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مزید تجربات سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوہری تجربات کے نتیجے میں کچھ لوگ متاثر ہوئے کیونکہ ہواؤں کا رخ ان کے علاقوں کی جانب تھا, مگر سائنسدانوں نے جتنا ممکن ہو سکا इन टेस्टों से पैदा होने वाली तापकारी को महदूद रखने की कोशिश की।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी का तर्जुमान इदारिया, आइए सुनते हैं।
حالیہ ہفتوں کے دوران شمال مشرقی نائجیریا اور کیمرون کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسند بوکو حرام کے دہشت گرد حملوں نے خاصی تباہی اور بربادی پھیلائی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی کثیر تعداد نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس گروپ کی نظر میں نہ انسانی زندگی کی کوئی قدر ہے، نہ نائجیریا اور اس کے پڑوسی ملکوں کے افراد کی زندگیوں کا کوئی خیال ہے۔ دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ 11 جنوری کو پیش آیا، جب دو مشتبہ بچوں نے یوبے ریاست کے پورٹس کیمپ قصبے کے ایک بازار میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس حملے میں 2 شہری ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے قبل ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ ایک بم باندھ دیا گیا جو ایک پرہجوم بازار میں پھٹ گیا۔ میڈوگوری علاقے میں پیش آنے والے اس سانحے میں 16 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ شمال مشرقی قصبے باگا پر کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے بوکو حرام کے جنگجوؤں نے جس کو چاہا گولی مار کر ہلاک کر دیا اور انتہائی سنگدلی سے 2 دنوں کے اندر قصبے کے مکانوں کو نظر آتش کر دیا۔ نائجیریا کے شہریوں پر بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے حملوں کی امریکہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، اور ہم بوکو حرام کے تشدد کا شکار ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ہم بوکو حرام کی وحشیانہ سرگرمیوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی سیکیورٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ بوکو حرام کے سنگین اور فوری حملوں کے سدباب کے لیے تمام مناسب اقدامات اٹھائے۔ بہرحال بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے کیے جانے والے ان تمام خوفناک حملوں کے باوجود نائجیریا کو پرامن اور قابل اعتبار انتخابات کے انعقاد کے عزم پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی انتخابات نائجیریا کے عوام کے جذبات کے صحیح عکاس اور ترجمان ہوں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جو ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں ان میں نمونیے سے ہلاک ہونے کا امکان ان کے ہم عمر بچوں کی نسبت جنہیں ایڈز کا مرض لاحق نہیں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کی زیادہ تعداد افریقی ممالک میں بستی ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ طریقے علاج میں چند تبدیلیاں لا کر ایڈز کے مرض میں مبتلا ایسے بچوں کی زندگی کو بچانا ممکن ہو سکتا ہے جو نمونیا میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق کی سربراہی ڈاکٹر ہائرش نائر کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں،
We've been working on pneumonia estimates for over a decade now and we realize that there are no estimates
ہم نمونیا کے حوالے سے گزشتہ ایک دہائی سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایڈز اور نمونیا کے مرض میں بیک وقت مبتلا بچوں کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نمونیا ایڈز کے مرض میں مبتلا بچوں کی زندگیوں کے لیے کتنا خطرناک ہے، گو کہ اس سے قبل بھی یہ امر واضح تھا کہ ایڈز میں مبتلا بچوں کے لیے نمونیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار نہیں تھے۔ ڈاکٹر ہارش نائر مزید کہتے ہیں،
What we see is globally of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year in under 5 children,
ہمیں اپنی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہر سال دنیا بھر میں 5 برس سے کم عمر کے بچوں میں 116 million بچے نمونیا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 1.4 million بچے HIV وائرس پازیٹیو ہوتے ہیں۔
تحقیق میں معلوم ہوا کہ ہر برس بچوں میں نیمونیا سے ہونے والی 9,20,000 ہلاکتوں میں سے 88,000 اموات ان بچوں کی تھی جو نیمونیا اور ایڈز دونوں امراض میں مبتلا تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ اور جنوبی ایشیا میں نیمونیا اور ایچ آئی وی سے متاثرہ بچوں کی اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نیمونیا کا تعلق اور صحت عامہ تک رسائی نہ ہونے جیسے عوامل سے ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے اس تحقیق کی توثیق کی گئی ہے اور اسے دی لینسٹ انفیکشن ڈیزیز جرنل میں شائع کیا گیا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساتھ ہی ہمارا پہلا نیوز شو ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جان ریڈن۔ بہشت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز۔ آج وہ پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا ایک اور بلٹن۔